الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج انشاء اللہ تعالی ایک ایسی کوتاہی جو ہم سب سے ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہے، اور اس میں مرد اور خواتین یکساں ہیں اس معاملے میں. ویسے تو پورے سال بھر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرما میں وہ کوتاہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. حضرت مفتی عبدالروز صاحب سکھروی دام برکات ہوں نے کتاب لکھی ہے، نماز فجر ہماری کوتاہیاں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کچھ عرض کروں گا کہ توجہ دلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری یہ کوتاہی دور ہو جائے، اور نماز فجر کے بارے میں ہم سب جو ہیں اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کے کیا کیا فضائل ہیں وقت پہ ادا کرنے کے اور نہ ادا کرنے کے، کیا کیا اس میں نقصانات ہیں، عذاب ہیں، اور اس میں کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ دین کی چار نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے، فجر کی نماز میں وہ تعداد نظر نہیں آتی. فجر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جیسے بعض اور نمازوں میں چار صفیں ہوں گی، فجر میں دو ہوں گی. تو ہر بڑی مسجد اور ہر چھوٹی مسجد اور گھر میں یہ صورت حال ہے. گھر میں جو خواتین عشاء، مغرب، عصر، ظہر کی نمازیں جس اہتمام سے پڑھتی ہیں، فجر کی نماز اس اہتمام سے نہیں پڑھتی اور اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اکثر خواتین کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور مردوں کے بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ان کی باقی چار نمازیں قضا نہیں پڑھتے، لیکن فجر کی قضا کر دیتے ہیں. باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ نماز قضا ہو جاتی ہے. اور جماعت تو اکثر حضرات کی نکل ہی جاتی ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی فجر کی ایک رکعت یا قاعدہ آخرہ میں مشکل ملتا ہے. یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. جس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز مردوں کو با جماعت مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، اور خواتین کو گھر میں وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوستو فجر کی نماز مردوں کو مسجد میں با جماعت ادا کرنا اور خواتین کو گھر کے اندر اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. اور جس طرح ان چار نمازوں کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح فجر کی نماز کو بھی قضا کرنا جائز نہیں ہے. اور جس طرح شرعی عذر کے بغیر دن کی چار نمازوں کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں، اسی طرح فجر کی جماعت بھی عذر کے بغیر چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے. یہی نیند اور غفلت اور سستی ہی عام طور پہ نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے نا، وہاں اس عمل کا اجر اور ثواب ہی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، چلو ان کا ثواب بڑھا دیں، ان کی مزدوری بڑھا دیں، ان کی سیلری بڑھا دیں، تاکہ یہ اسی لالچ میں اس مشقت کو برداشت کر لیں گے. تو اصل چیز تو محبت ہے. دل میں اگر محبت ہو اللہ تعالیٰ کی، تو انسان محبوب کی خاطر ساری مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے. لیکن وہ دوستو جس کے دل میں محبت نہیں ہے، صرف ثواب کے لالچ سے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو کب تک وہ گاڑی چلتی رہے گی؟ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کی محبت حاصل کریں، اور محبت ملتی ہے محبت والوں سے. دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو بھائی پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی محبت کی وجہ سے. محبوب کے لیے ہر تکلیف مشقت جھیل لیں گے آپ. تو نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت مشقت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے جو انشاء اللہ آگے بیان ہوگا, اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہے. اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ عظیم و شان نماز ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی تھی, جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے. اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو اس اندھیرے کو دیکھ کر آپ کو فکر ہوئی اور ڈر لگنے لگا کہ دنیا کیسی جگہ ہے, یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا, تاریکی ہی تاریکی ہے, یہاں روشنی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے, تو اس تاریکی میں کس طرح باقی زندگی گزاروں گا میں. لیکن چونکہ وہ رات کی تاریکی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یعنی ختم ہو جاتی, لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام کو پہلے سے چیز کا اندازہ نہیں تھا, اس لیے آپ یہ سمجھے کہ بس اسی تاریکی کا نام دنیا ہے, بس اندھیری ہے اندھیری, مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے اسی تاریکی میں رہنا پڑے گا. اس لیے آپ کو بڑی فکر ہوئی. پھر آہستہ آہستہ وہ رات ختم ہونے قریب ہوئی اور آہستہ آہستہ جیسے صبح صادق ہونے لگی, کچھ روشنی آنے لگی, تو پھر روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ اس وقت آپ نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی. ایک تو تاریکی ختم ہونے کی, ایک رکعت جو ہے وہ تاریکی اور جو ظلمت چھائی ہوئی تھی اس کے ختم ہونے کی شکرانے ادا کیے, اور دوسری رکعت انہوں نے ادا کی کہ روشنی کے نمودار ہونے کے, کہ اللہ آپ کا شکر ہے رات کسی تاریکی چلی گئی, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ دن نکل آیا روشنی آ گئی. تو سب سے پہلے جو ادا کی گئی فجر کی نماز وہ حضرت ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی دو رکعت اتنی پسند آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فجر کی نماز اس وقت فرض فرما دیا. بہت یہ عظیم الشان نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی تھی, اور ہم لوگ روزانہ اس نماز سے اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز کرتے ہیں. لہذا صبح کے وقت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, نماز فجر کو وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سورج نکلتا ہے تو اس سورج سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یا اللہ, یہ جو آپ کی مخلوق ہے سورج ہے, آب و تاب سے نکلتا ہے, تو اس کی روشنی سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہماری کوئی امتیازی شام تو نہ ہوئی نا. فرماتے ہیں کہ مسلمان کا سورج تو تب طلوع ہوتا ہے جب وہ صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتا ہے. تو اللہ کی یاد کا سورج ان کے دل میں طلوع پہلے سے ہی ہو جاتا ہے, دنیا کے سورج کے وہ محتاج نہیں ہوتے روشنی کے لیے. ان کا دل اجالا ہو جاتا ہے جس وقت وہ اللہ کا نام لیتے ہیں, تو اس وقت ہی ان کے قلب میں روشنی یعنی اللہ کا نور بھر جاتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھتے تھے فجر کی نماز کے لیے تو اپنی بندگی کا آغاز اس شعر سے فرماتے تھے, عشق من پیدا اور دل بر نا پیدید, عشق من پیدا اور دل بر نا پیدید, درد عالم اونچنی دل بر کے دید. ارے میرا عشق تو ظاہر ہے, میں صبح کو فجر کے لیے اٹھتا ہوں, سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں, ہاتھ دھو رہا ہوں, منہ دھو رہا ہوں, پاؤں دھو رہا ہوں اس ٹھنڈک کے اندر, لیکن جس محبوب کے لیے میں یہ سب کام کر رہا ہوں میرا محبوب نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر, اسی محبوب کے لیے ہم کتنی مشقت اٹھاتے ہیں لیکن وہ محبوب نظر نہیں آتا. دنیا میں ایسا کوئی محبوب ہے جس کو بغیر دیکھے ہوئے انسان اتنی مشقت اٹھا لیتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اس محبوب کے لیے جو محبوب نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, تو ایسا محبوب دنیا میں کوئی ہے؟ رومی فرماتے ہیں لاؤ مجھے کوئی دکھاؤ کوئی ایسا محبوب ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو, لا مجھ کو دکھا ان کی طرف کوئی اگر ہے. ہمارے محبوب جیسا کوئی ہے؟ لم یکن لہ کفواً احد, اس کا کوئی مثل نہیں ہے, کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے, اس کا دونوں جہاں میں کوئی مثل نہیں ہے. تو جو اللہ پہ فدا ہو جاتا ہے, مشقت اٹھا لیتا ہے, تو دوستو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے مثل مزہ عطا فرماتی ہیں. اس مزے کا کوئی مثل نہیں ہوتا, کوئی برابری نہیں ہوتی, دنیا میں وہ کہیں مزہ نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مزہ عطا فرماتے ہیں. دل میں مزہ عطا فرماتے ہیں. جسم میں نظر نہیں آتے وہ, اگر جسم میں مزہ نظر آنے لگے تو پرچہ آؤٹ ہو جائے, عالم غیب نہ رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں اپنے پیاروں کو تو دل میں عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا آنسو بھی بہ رہے ہیں, پریشانی آئی ہے, کچھ پریشانی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن کیف و تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں. کیف و تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. صدمہ و غم میں بھی ان کی روح رنجیدہ نہیں ہوتی. ظاہر طور پہ لگتا ہے کہ آنسو بھی بہ رہے ہیں, پریشانی بھی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ کباب کھا رہا ہے, مرچوں والا چٹ پٹا کباب, اور عاشق کباب ہے. کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسی شباب کی لذت. کباب کھا رہا ہے, ہوں مزے لے لے کے کھا رہا ہے, اور شدت یعنی اس کے ذائقے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں, مرچی بھی لگ رہی ہیں, لیکن اس کو مزہ بہت آ رہا ہے. دیکھنے والا سمجھے گا یار بڑی مصیبت میں ہے. کہتا ہے جناب آپ تو بڑی مصیبت میں ہیں, آپ تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, آپ کباب نہ کھائیے, اس کی زحمت آپ نہ کریں, ہمیں دے دیجیے, ہم ہیں نا کھانے کے لیے. تو وہ کہے گا ارے ظالم یہ آنسو جو ہیں یہ تکلیف کے آنسو نہیں ہیں, ارے یہ تو مزے کے آنسو ہیں. جو میں مزہ حاصل کر رہا ہوں اس کباب سے وہ مزے کے آنسو ہیں. تو اللہ والوں کی حالت ہوتی ہے میرے دوستو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح وہ روتے ہیں, ہماری طرح وہ غمگین ہو جاتے ہیں, ان کی یہ حالت نہیں ہوتی. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر یاد آیا کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹخ لیتا ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, یعنی صدمہ اور غم میں میرا دل کس طرح سے ہنستا ہے, کس طرح وہ خوش رہتا ہے. صدمہ اور غم میں بھی فرمایا کہ جس طرح سے ایک پھول چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں لیکن وہ پھول کھلا ہوتا ہے کانٹوں کے درمیان, اسی طرح سے چاروں طرف غم ہوتے ہیں لیکن ان غموں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہنسا دیتے ہیں. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب لوگ اعتراض کریں گے بھئی غم اور خوشی جمع کیسے ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اے اعتراض کرنے والوں, مجھے معترضانہ نظر سے مت دیکھو, یہ اے تو خود تمہارے اندر دلیل موجود ہے. اپنی آنکھ کو دیکھو, سیاہی پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی خزانہ رکھ دیا. پتلی جو آنکھ کی ہے وہ سیاہ ہے, کالی ہے, لیکن اس کالی کے پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پہ قادر ہے کہ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں, روشنی کو بھی اور سیاہی اور ظلمت کو بھی. اللہ تعالیٰ تو دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں, غم کو بھی اور خوشی کو بھی. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے نہ اسباب کے محتاج ہے. ہم تو پہلے غم کے اسباب کو دور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو عین غم کو خوشی میں تبدیل فرمانے پہ قادر ہیں. اللہ کی قدرت ہے میرے پیارے دوستوں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا ہمت کر لے آدمی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. تو یہ دوستوں ساری باتیں صرف ایسے نہیں ہیں, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں, یہ عمل کی باتیں ہیں. عمل کر کے دیکھیں پھر آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت کی شادی ہوئی, اس نے کہا بہن دی بہن شادی میں کیا مزہ ہے. اس نے کہا کہ جب تمہاری شادی ہوئے گی تب تجھے پتا چل جائے گا اللہ کی باتوں میں, اللہ اللہ کے رسول کی باتوں میں کیا مزہ ہے. یہ دوستو جب ہم عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس میں کیا مزہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز میں ہمت کرنی چاہیے، اہتمام سے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت اور نماز میں گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات عبادت اور نماز کے اندر گزار دی. سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، کتنی عظیم ثواب ہے میرے دوستو. نماز کے بارے میں ساری رات جا کر عبادت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ حتیٰ کہ ہم لوگوں کے لیے ان راتوں میں بھی تمام رات عبادت کرنا مشکل ہے. جیسے دیکھیں شب قدر ہے، شب برات ہے نا، دونوں عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں جاگنا، شب عرفہ ہے وغیرہ، تو ان رات میں جا کر عبادت کرنا مشکل ہے. ابھی 27ویں رات گزری ہے، کتنے لوگ جاگے پوری رات، مشکل ہے جاگنا. تو ان راتوں میں عبادت کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریم دیکھیں کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کی ساری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر، جو شخص ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا عادی ہے تو سارے سال ہر رات جا کر اس کو کتنا ثواب ملے گا. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو گویا کہ آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی. اب جو شخص اس چیز کا عادی ہے ماشاءاللہ سے، تو گویا کہ پورا سال اس کا رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں. کتنا بڑا بھائی اللہ کا بندہ ہوگا وہ، کتنی عبادت گزار اس کی، کتنی عبادتیں ہوں گی. تو ذرا مشقت پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کتنا بڑا ثواب بڑھا دیا ہے. جبکہ نماز کے لیے سو کر اٹھنے پر استنجا وضو سے فارغ ہو کر دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض جماعت سے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے، 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگ جائیں گے. تو وہ ہے کہ 1.25 گھنٹہ، چلو 1 گھنٹہ ہی لگا لو، 1 گھنٹہ آپ نے صرف کیا اور اس کے بدلے میں آپ کو پوری رات کا ثواب مل رہا ہے عبادت کا، ہے نا. محنت کم ثواب زیادہ، یہ عقل مند تاجر ہوتا ہے. جہاں انویسٹمنٹ کم کرنا پڑو اور ریٹرن زیادہ ہو وہاں پیسے لگاتا ہے. پتا کہ میں 1 لاکھ روپیہ لگاؤں گا اس کے بدلے میں مجھے 5 لاکھ روپے ملیں گے، تو بھائی جب خدا دے مفت میں تو پھر بلا جائے کمانے کو. جب اللہ تعالیٰ اتنی آسانی فرما رہے ہیں اور اتنا اور ثواب عطا فرما رہے ہیں اور پھر بھی دوستو ہم اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں تو کتنے محرومی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ جہاں کہیں کسی عمل پر بندوں پر ذرا سی مشقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی ایسا کرتا ہے میرے دوستوں، ایک آپ نوکری کرتے ہیں کہاں، کسی دکان پہ، چاہے کتنی مشقت والا کام ہو آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جہاں مشقت ذرا میرے بندوں کو اٹھانی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں. بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں ہو رہا شور، کیا ہو ادھر، یہاں بیٹھو، اس طرف ادھر آؤ، یہ شیطان آ کے پریشان کر رہے ہیں. خاموشی سے بیٹھ جاؤ وہاں پہ، وہاں بیٹھو خاموشی سے. تو مرد حضرات کے لیے نماز مسجد میں آ کر با جماعت سے ادا کرنی چاہیے، اس لیے مسجد کی جماعت کا ثواب کے برابر گھر کے جماعت کا ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کبھی مسجد پہنچنے میں دیر سویر ہو جائے تو گھر کے اندر بھی جماعت ہو سکتی ہے. بہرحال کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا ہوں، اور اسی طرح پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں لکھا ہے کہ ایک نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ سنیں، 3,35,54,435 درجے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے دوستو۔ اس طرح اگر جو شخص جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا عظیم و شان ہے، اس طرح اگر نماز کو قضا کر دینے کا بھی عذاب بہت بڑا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو بہت سخت عذاب ہے جو شخص نماز بھی قضا کرتا ہے اپنی۔ تو مرد حضرات اور خواتین بھی اس عذاب کو یاد رکھیں، کیونکہ نماز ادا کرنا فرض ہے، مردوں پہ بھی خواتین پہ بھی نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور تمام کاموں میں سب سے اہم کام ہے، سب سے اہم کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام کاج بڑے اہم ہیں، لیکن تمام کاموں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ بتائیں، جب آپ کے سامنے ایک اہم کام کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ سیکنڈ درجے کے کاموں کو چھوڑ دیں، ان کو ملتوی کر دیں، اور جو اہم کام ہے اس میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بلاتے ہیں بندوں کو، جب اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے آ جاؤ۔ مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہمیں یعنی ایسی اہم چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام تو بعد میں بھی ہو سکیں گے۔ تو جتنی زیادہ ہم اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اتنی ہی زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے کام سنواریں گے۔ اگر ہم صرف ضابطے کا تعلق رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ضابطہ ہی ملے گا، رابطے کا تعلق رکھیں گے تو رابطہ ملے گا۔ یہاں سے مشقت، محنت، محبت اللہ کی طرف سے بھی کہ رحمت نازل ہوگی پھر۔ اس لیے میں دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے، نماز سب سے اہم چیز ہے، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، سب سزا ملتی ہے۔ تو اگر نماز قضا ہو گئی، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، نماز پھر ادا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب کتنی آسانی پیدا ہوتی ہے، جو شخص نماز ادا کرتا ہے نا، اس کے کاموں میں بھی آسانی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی، وہ شخص اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو اے ابن آدم، خیال کر کہ کہیں اللہ تعالی تجھ سے اپنے ذمہ داری سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ تو جو شخص نماز فجر با جماعت ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں بھی نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دن بھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات، مسائل، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے لی ہے اس کی، تو پھر کون ہے؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اور میرے شیخ فرماتے تھے، جس کو اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے۔ تو جب اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، تو پھر کوئی ہے مائک اللہ جو شیخ اس کو نقصان پہنچا سکے؟ تو ساری مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاص میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے، اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کا ہر کام میں سہولت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتا بلکہ قضا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں سہولت آسانی نہیں ہوتی، وہ شخص پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، مصیبتوں کا شکار رہتا ہے، ہے نا، حادثات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دن بھر کے کاموں کے انجام پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز با جماعت سے ادا کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں آئیں، ہمارے دین و دنیا کے سارے کام آسان ہوں، اور ان کاموں میں خیر و برکت اور راحت و عافیت حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی اور عصر کی نمازیں ایسی ہیں، سنیں، فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں کیسی بڑی فضیلت ہے، کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، ان میں بعض فرشتے تو وہ ہیں جو انسانوں کی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں. اور دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہیں نا، مثلا جنات ہیں، شیاطین ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کوئی پریشانی ہے، حادثات ہیں وغیرہ وغیرہ، فرشتے ان سب سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ ایک انسان کسی جگہ سے گرتے گرتے بچ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مر جانا بالکل یقینی تھا، میری گاڑی دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرائیور بچ جائے گا، لیکن میں بال بال بچ گیا، مجھے تو خراش تک بھی نہیں آئی. اس قسم کے حادثات میں بعض ہلاک بھی ہو جاتے ہیں اور بعض بچ جاتے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ جس کی حفاظت کرنا اور بچانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت مقدر نہیں ہوتی وہ ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے. اب جو شخص بال بال بچ جاتا ہے، در حقیقت کیوں بچ رہا ہو کہ فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حادثے کا شکار نہیں ہوتا. البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، بھائی تقدیر اسی کا نام ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے سامنے آ جاتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ اپنی حفاظت کے پہرے اٹھا لیتے ہیں. جب تقدیر غالب ہو جاتی ہے تو فرشتوں کا پہرہ اٹھ جاتا ہے، تو اس پہ وہ تقدیر غالب آ جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچنی مقدر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے. اس کائنات میں کوئی تکلیف دینے والی چیز اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یاد رکھیں اس کو. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جادو کر دیا، سحر کر دیا، سیب ہو گیا، اس کو یہ کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور نہ کوئی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر رائی برابر نفع پہنچا سکتا ہے. تکلیف پہنچانا بھی اس کی حکمت اور مسئلے سے ہے، اور نفع پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے. تو انہوں نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ دوستوں فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے، جو باقاعدہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، صبح شام جو تین قل ہیں اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی حفاظت فرمائیں گے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھیں فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. بیت اللہ کے اوپر بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی طواف کرنے کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوں گے تو کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ بھی فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں. بعض اوقات دیکھتے ہوں گے چھوٹا بچہ ہے، اچانک ہنسنے لگتا ہے، بھائی کون ہنسا رہا ہے اس کو؟ وہ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ بچوں سے کھیلتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں. ایک عجیب واقعہ لکھا ہے حفاظت کا، اللہ تعالیٰ بندوں کی کس طرح کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا عجیب واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تھوڑی تجسس ہوئی کہ یہ کیوں دوڑتا ہے. میں اس کے دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا، اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا. یہ پانی کے قریب پہنچ کر فوراً اچھل کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا. جیسے ہی یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا تو وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا. مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کی دوستی کیسے دوستی ہو گئی. اس طرح یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ ان کو بڑی جستجو ہوئی، انہوں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پہنچ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ کچھوا آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا، اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا وہ بچھو فوراً کود کر اس کی کمر سے خشکی پر آ گیا، پھر آگے دوڑنے لگا اور بھی اس کے پیچھے چلنے لگا. کچھ آگے جانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا، بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس نوجوان کے سہانے ایک کالا ناگ، ایک کالا سانپ جو ہے وہ وہاں پہ ڈنگ مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. کہ ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بچھو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کو ڈنگ مارا. ڈنگ لگتے ہی وہ سانپ تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر بعد مر گیا. بہرحال وہ سانپ اس نوجوان کو ڈنگ نہیں مار سکا. یہ سارا منظر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا. اللہ اکبر. بتائیے اب وہ سانپ اس نوجوان کے سرحانے مرتا پڑا ہوا ہے اور بچھو ڈنگ مار کر جا چکا ہے. پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست تھا, بے ہوش پڑا ہوا تھا, تو اللہ سے غافل تھا, لیکن خالق کائنات تیری حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا ہے. ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو یہاں آنے کا حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر فرمایا. کچھوا اس کی کشتی بن گیا, اس کشتی پہ بیٹھ کر بچھو کو دریا پار کرایا اور پھر بچھو نے آ کر سام کو ڈنگ مارا اور اس طرح اللہ تعالی نے سام کے ڈسنے سے تجھے بچا لیا ہے. جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت اور اس رحمت کا سنا تو وہ زار و قطار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گنہگار اور نافرمان بندہ ہوں, لیکن وہ مجھ پر کتنے بڑے مہربان رحیم رحمان مالک ہیں. اس کے بعد اس نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور عہد کیا کہ آج کے بعد اپنے اللہ کو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا, اللہ والے بن کے رہوں گا, اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ دوں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں, حق تعالی شانہ کی نافرمانی دوستو چھوڑ دیں اور ان کی فرما بزاری اختیار کر لیں. اللہ کیسی محبت فرماتے ہیں بندوں کے ساتھ. بندہ تو اللہ سے غافل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. اللہ کو ہر بندے کی بلکہ تمام اپنی مخلوق کی حاضر کا معلوم ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے وہ پوری فرماتے ہیں. میرے دوستوں, ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان حیرت میں رہ جاتا ہے, لیکن بندہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت و قدرت کا ایک نمونہ ہمیں دکھایا ہے, ورنہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہر ہر انسان پر مقرر ہے اور تمام انسانوں کی ہر وقت حفاظت کرتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو جنات انسان کو کیا کرتے. اگر اللہ تعالیٰ میرے بندوں کی حفاظت نہ فرماتے تو جنات جو ہے انسانوں کی بوٹی کر دیتے, نوش دیتے, ایذا پہنچاتے, جانور جو ہے وہ انسانوں کو ختم کر دیتے, سارے جانور جو ہے جنگل سے نکل آتے اور آبادی میں آ کر سب وہ انسانوں کو مار ڈال دے, قتل کر دیتے اور بالکل کھا جاتے. لیکن یہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, سوتے جاگتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں طرف سے ہماری حفاظت کرتے ہیں فرشتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت کی معلومات رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنٹل مین تھا, وہ اس نے پینٹ سوٹ ٹائی لگائی ہوئی اور بغل میں کتا رکھا ہوا, تو پوچھا کہ جناب یہ آپ نے اچھا وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا, اتنے میں ایک مولانا صاحب آئے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو جنٹل مین جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھائی کیا مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ جنٹل مین کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ بھائی مسلمان کا حق نہیں ہے اس کو سلام کیا جائے. تو مولانا کہنے لگے کہ جناب آپ تو کہیں سے مسلمان لگ ہی نہیں رہے, مجھے کیا معلوم کیا مسلمان ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسلمان تو میں سلام کرتا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے میں مسلمان نہیں لگ رہا؟ کہا کہ دیکھیں آپ نے لباس کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے, چہرے پہ داڑھی آپ کے نہیں ہے, داڑھی منڈی ہوئی ہے, کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو کہنے لگے یہ تو میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, نوکری کا معاملہ ہے میرا. تو مولانا کہنے لگے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ کتا جو بغل میں دبایا ہوا ہے اس کی کیا مصلحت ہے؟ کہنے لگے کتا میں نے اس لیے دبایا ہوا, دیکھیں جواب اس کا کیسے عقل جو ہے الٹ ہو جاتی ہے انسان کی. کہتے ہیں کہ میں نے کتا اس لیے بغل میں دبایا ہوا ہے کیونکہ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے, اور میں کتا ساتھ رکھوں گا تو موت کا فرشتہ نہیں آئے گا میرے روح لینے کے لیے, موت کا فرشتہ میرے روح لینے نہیں آئے گا میری. تو مولانا بھی بڑے حاضر جواب سے انہوں نے کہا جناب جو فرشتہ آپ کے کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا, وہ فرشتہ آپ کی روح بھی لے کے جائے گا. تو یہ بات ہے کہ رحمت کے فرشتے تو رہتے ہیں حفاظت میں, لیکن اگر کتا وہاں ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تصویریں ہمارے گھر میں ہوں گی, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کو تصویروں والے لباس پہناتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جہاں تصویریں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, یاد رکھیں آپ. پھر ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں بچوں پہ آتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود ہی انتظام کر دیا فرشتوں کو بگانے کا. ایسی وہ یعنی لطیف مخلوق ہے فرشتے کہ ذرہ برابر بھی جہاں تصویر جاندار کی ہوگی اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ قلب او تصاویر, ہے نا, اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں کتا ہوگا. ہاں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ایسے ہی شوق پورا کرنے کے لیے, کسی کو شوق گلاب ہے تو کسی کو شوق کلاب ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو شوق گلاب ہے, گلاب ہے نا, اور کسی کو شوق کلاب ہے. کوئی جنابت میں مطلع ہے تو کوئی عالی جناب ہے, ہے نا, کسی کو کتے کا شوق ہے, کسی کو پھولوں کا شوق ہے. کوئی جنابت میں مبتلا ہے, ہر وقت جنابت میں یہ لتھڑے پڑے رہتے ہیں, نجاست میں لگے رہتے ہیں, لیکن اللہ والے ہوتے ہیں وہ عالی جناب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اعلیٰ درجے, اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں وہ. بہرحال تو فرشتے جو ہیں یہ ہماری حفاظت کے علاوہ اور ایک کام اور بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اچھے اچھے کاموں کی رغبت ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, ہے نا. مثلاً اذان ہوئی تو فرشتے دل میں رغبت ڈالیں گے کہ اذان ہو چکی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, چلو بھائی جماعت نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, اس لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے, ہے نا. گھر میں اذان ہو گئی تو جلدی سے دل میں خیال آیا, فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ کام کاج بعد میں, برتن دھونے ہیں بعد میں, کپڑے دھونے ہیں بعد میں, صفائی کرنی ہے بعد میں, جلدی سے پہلے نماز پڑھ لو, جلدی سے نماز پڑھ لو, نماز پڑھ کے پھر اپنے کام کاج میں لگ جائے. تو یہ دل میں یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ دل میں ڈالتے ہیں. اس طرح سے ایسے ہر اچھے کام کرنے کی طرف ہمارے دل میں رغبت اور شوق پیدا کرتے رہتے ہیں, اور ہر گناہ سے بچنے کا دائرہ پیدا کرتے رہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہر مومن اچھے کام کے موقع پر اپنے دل میں اچھائی کا جذبہ محسوس کرتا ہے, اور ہر برے کام کے موقع پر اس سے بچنے کا خیال بھی دل میں آتا ہے. جب چاہیں اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. البتہ کسی کا دل دوستو بالکل ہی سیاہ ہو چکا ہو, گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے, تو وہ الگ بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شخص گناہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا, اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے, پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک اور کالا دھبا لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے بالکل ہی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے نور کی, ادراک کی, پورا دل جو اس کا سیاہ ہو چکا ہے. توبہ استغفار کرنے کی برکت سے پھر جب دل منور ہوگا پھر اس کو ان چیزوں کا احساس ہوگا. اس صورت میں اس کو ان نیک جذبات کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے دل میں یہ جذبہ اور دائرہ ڈالتے ہیں کہ اس گناہ سے جلدی توبہ کر لو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ. عجیب, اللہ نے ایک اور فرشتوں کی جماعت ہے تو وہ انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین. یہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ہمارے دائیں طرف مقرر کیا ہے اور دوسرا فرشتہ بائیں طرف مقرر کیا ہے. تو دائیں طرف والا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا جو ہے وہ انسان کی گناہ لکھتا ہے, ہے نا. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا عجیب معاملہ فرمایا ہوا ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کے ماتحت ہے. دائیں والا کون ہے؟ نیکیاں لکھنے والا. نیکی ہمیشہ غالب رہتی ہے, نیکی اچھائی ہمیشہ غالب رہتی ہے. تو وہ فرشتہ جو دائیں طرف والا ہے وہ لیڈر ہے, کس کا؟ انچارج, سپرٹینڈنٹ, کس کا؟ بائیں طرف والے فرشتے کا. تو جب انسان کسی کی نیک کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی لکھ لیتا ہے. ابھی عمل نہیں کیا آپ نے, صرف نیت کی آپ نے نیک کام کرنے کی, تو فرشتہ کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فوراً میرے بندے کی نیکی لکھ لو, اس نے نیت کی ہے. سبحان اللہ, نیت کرنے میں کیا مشقت ہے میرے دوستو. نیت کر لی آپ نے کسی اچھے کام کے لیے تو آپ کو فوراً ثواب مل گیا. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی نیت اور جو ارادہ ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا کسی وجوہات کی وجہ سے, لیکن نیت کرنے سے ثواب مل گیا نا آپ کو, تو فرشتہ یہ فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. اور وہ خود امیر اور حاکم ہے, اس لیے اس کو دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کے اعمال نامے میں کم از کم ایک نیکی نہیں, دو نہیں, دس نیکیاں لکھتا ہے. ایک عمل کیا, دس نیکیاں لکھی, اللہ اکبر. اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں تو کتنی نیکی موٹی پلائی ہو جاتی ہیں, کوئی ٹھکانا ہے اللہ کی رحمت کا, کتنا بندوں پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. تو ایک نیکی کا آپ نے ارادہ کیا, نیکی نہیں کی, آپ کو ثواب مل گیا فوراً. جب آپ نے وہ نیکی کر لی تو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ثواب نہیں, آپ کو دس نیکیاں ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مثل ہم ان کو دس نیکیاں عطا فرمائیں گے. پھر جس نیک عمل میں جتنا اخلاص بڑھتا جاتا ہے, اور جب انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اب سنیں, جب گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس انسان نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, اب اس کا کیا گناہ لکھ لوں میں؟ کہتا گناہ لکھوں, اسے ارادہ تو کر لیا ہے. تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ کہاں ہوا ہے, ابھی تو صرف نیت کی ہے, اس نے گناہ تو نہیں کیا نا اس نے, لہذا ابھی یہ گناہ مت لکھو. کیونکہ بائیں طرف والا فرشتہ ماتحت ہوتا ہے, اس لیے اس کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے, تو وہ گناہ نہیں لکھتا. اس کے بعد جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ بائیں طرف والا فرشتہ پوچھتا ہے, تو اب اس نے گناہ کر لیا ہے, اب لکھ لوں؟ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو اور جلدی مت کرو, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے, اور اگر توبہ کر لے تو اگر توبہ کر لے گا تو وہ گناہ پھر گناہ جو ہے وہ مٹانے پڑیں گے. اس لیے مٹانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو بھائی, فوراً نہ لکھا جائے. اس کے بعد وہ فرشتہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے, اللہ اکبر, دیکھیے اللہ کی رحمت. وہ فرشتہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم نے تو گناہ کیا ہے, بری بات ہے, گر گرا کے توبہ کر لو. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون دل میں ڈالتا ہے, یہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں دل میں ڈالنے. گناہ ہو ارادہ کر لیا نہیں لکھا گیا, گناہ کر لیا پھر بھی مہلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ابھی نہیں لکھنا میرے فرشتوں, یہ بندے کو مہلت دو, تم کو توبہ کر لے. تو بندہ خود سے آگے بڑھ کے توبہ نہیں کرتا, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کی رہنمائی کرو, تم ذرا اس کے دل میں خیالات ڈالو کہ برے کام سے باز آ جائے, توبہ کر لے جو اس نے گناہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. پھر ایک خاص وقت تک انتظار کرتے ہیں, اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ خبردار نہیں ہوتا, فرشتے کی تلقین کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا, تو اب دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, اس کے اعمال نامے میں ایک گناہ لکھنا, ایک, اس سے زیادہ مت لکھنا. تو وہ فرشتہ ایک گناہ لکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کتنی عظیم دوست و رحمت ہے, کیسی محبت ہے بندوں کے ساتھ, حقیقت میں اپنے بندوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے میرا بندہ رو دو کہ بس میرے پاس آ جائے, مجھ سے معافی مانگ لے, گڑ گڑانے لگے, توبہ استغفار کر لے. میرا سمندر توبہ معافی کا غیر محدود سمندر ہے, میری غیر محدود سمندر کی طرف میرا بندہ آ جائے, میں اس کو معاف کر دوں, میں نے جنت کیوں بنائی ہے, اے بندے تیری بھی جنت بنائی ہے, میں تو جہنم ڈالنا نہیں چاہتا, میں ارحم الراحمین ہوں, جتنے رحم کرنے والے دنیا میں ہیں ان سے بڑھ کے میں رحم کرنے والا ہوں, میں تجھے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا, تم خود اپنے اعمال سے وہ راستہ اختیار کر رہے ہو, میں نے تو جنت سجائی ہے, وہاں حوریں رکھی ہیں, مختلف نہریں وہاں پہ ہیں, کیسی کیسی نعمتیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, ہیں اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عنوانات سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، کیسے کیسے عنوانات سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں الہامات ڈالتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے الہامات ڈالتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے یہ توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئے، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے فجر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، ان کا عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور عصر کی نماز میں بھی دن والے فرشتے عصر کی نماز کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ فجر کے فرشتے ہوتے ہیں، عصر کے فرشتے، تو فجر کے فرشتے عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر عصر میں ایک اور فرشتے کی جماعت آتی ہے جو فجر تک ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح دن میں دن والے فرشتے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور رات والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اللہ تعالیٰ کے علم تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم واپس آ رہے تھے اس وقت میرے بندے تم سے کس حالت میں تم نے پایا تھا ان کو؟ اللہ اکبر، کیا محبت ہے! جیسے باپ پوچھتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے مل کے آ رہے ہو تو میرا بیٹا کیا کر رہا تھا اس وقت، ہیں شفقت اور محبت سے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پاس تو علم ہے لیکن اللہ پوچھتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے بندے وہ کس حالت میں تھے، کیا کر رہے تھے وہ، سبحان اللہ، اور کس حالت میں تم نے ان کو چھوڑا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے ہمارے پروردگار، جب ہم وہاں پہنچے تب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، جب ہم پہنچے نماز عصر کی ہو رہی تھی یا فجر کی نماز ہو رہی تھی، اے اللہ ہم نے ان کو آپ کے سامنے سجدہ ریز، آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دبے کھڑے ہیں، ہے نا، دبے جھکے ہیں اور دبے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، اور جب واپس آئے اس وقت بھی نماز آپ کے ذکر میں پایا ہم نے، ہے سبحان اللہ۔ برحال تو فجر اور عصر کی نماز کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور جہاں کہیں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ خصوصی برکات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب اور گناہوں سے پاک اور معصوم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں نیکی ہی رکھی ہوئی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کو ایک پلک جپنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کے تقاضے ہی نہیں ہے، فطرت ان کے اندر نہیں ہے گناہ کرنے کی، بالکل معصوم ہوتے ہیں یہ۔ تو ان دو نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں یہ فرشتے، اور فرشتوں کے اجتماع کی برکت سے پھر جو لوگ ہیں وہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کے اجتماع کی برکت کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، نیک بننے کو دل چاہتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنے فائدے ہیں، کس کے؟ نماز پڑھنے کے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، فرشتوں کا اجتماع آپ کو مل گیا، فرشتوں کے صحبت مل گئی، فرشتوں کی صحبت ملے گی تو ان کے جو اچھے اچھے اخلاق آپ کے اندر منتقل ہوں گے، یہ جذبے آپ کے اندر پیدا ہوں گے نیکی کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے، آپ کو ظلمت سے مناسبت ختم ہو جائے گی۔ جب آپ نور کے ماحول میں رہیں گے، نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں نا، جب آپ نور کے ماحول میں رہیں گے ہر وقت تو آپ کے دل میں ظلمت اور گناہ سے مناسبت ہی پیدا ہو جائے گی، ہر وقت آپ کا دل چاہے گا کہ میں نورانی کام کروں، نور کی طرف چلوں، ہے نا۔ اللہ اکبر، میں کیا کہوں، کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے۔ تو آخرت کی فکر دوستوں پیدا ہوگی، اچھے اچھے کام کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوگی، اللہ اللہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو جس طرح نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی صحبت اور ان کے برکات بھی نیک اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزرے اور دن بھر نیک کاموں میں لگے رہیں اور گناہوں سے بچے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور اس کو باجماعت ادا کریں تاکہ سارے دن کی برکات ہمیں حاصل رہیں، اور جب دن خلوت سے گزر جائیں تو پھر عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ دوبارہ فرشتوں کے اجتماع کی برکت حاصل ہو جائے، اور ان دونوں نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، ہماری حالت ہوتی ہے کہ جیسے امام نے دوسرا سلام پھیرا اول تو ہم لوگ صفے ایسی بنائیں گے کہ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے جو کہ خلاف سنت ہے. صف شروع کرے مردوں کے لیے صف شروع کرے درمیان سے امام کے پیچھے سے صف شروع ہوتی ہے جیسے لوگ آتے جائیں دائیں بائیں کھڑے ہوتے جائیں, لیکن ہم ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں ہمیں جلدی نکلنے کا راستہ مل جائے, ہے نا, جلدی باقی مسجد سے. یہ کتنی محبت کی کمی ہے میرے دوستوں. اور نماز کے بعد ہمیں دعا کی فرصت بھی نہیں ہے, سلام پھیرتے ہی اٹھ سے فوراً بھاگے ہم. گھر میں خواتین ہیں, نماز پڑھی سلام پھیرا فوراً جان ماز اٹھایا اور جلدی اپنے کاموں میں لگے. کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے. اے اللہ, آپ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے نماز پڑھنے کی, آپ کا ذکر کرنے کی, آپ کا نام لینے کی, مالک آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. تو میرے دوستوں یہ دیکھیں, جو شخص عصر کی نماز اور فجر کی نماز قضا کر دے گا نا, تو ایک طرف تو نماز قضا کرنے کا گناہ, دوسری طرف اس کے کاموں کے اندر مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں گی. جی, معمولی سے معمولی کام اس کو پہاڑ محسوس ہوگا اور اس کے اندر راحت اور آرام نصیب نہیں ہوگا, اور وہ جس شخص فرشتوں کے اجتماع کی یعنی برکات سے محروم ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے, تو لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں پہنچ جائیں گے, چاہے ان کو گسٹ گسٹ کر پہنچنا پڑے. اللہ اکبر, گویا کہ اس ثواب کی خاطر گسٹنے کی تکلیف برداشت کر لیں گے, لیکن اس ثواب سے محروم ہونا ان کو گوارا نہ ہوگا. اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اجر اور ثواب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین رکھیں کہ واقعی نماز فجر اور نماز عشاء میں اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کے لیے بہر صورت ہمیں جب تک ممکن ہو جماعت سے ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے. اور اگر اس کے لیے ہمیں اپنی نیند قربان کرنی پڑے یا کوئی اور راحت قربان کرنی پڑے تو کر دینا چاہیے, بلکہ اس کے لیے اگر کچھ تکلیف بھی دوستوں گواری کرنی پڑے تو اس کو بھی گوارا کر لیں, کیونکہ اس کے ثواب کے مقابلے میں اس تکلیف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تکلیف تو وہ دنیا کی تکلیف ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ثواب کتنا ملے گا اس کو, ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت آخرت میں. دنیا کی تکلیف تو انسان برداشت کر لیتا ہے. آپ دیکھیں جو ورزش کرتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, باڈی بلڈر ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ فجر سے پہلے جم میں پہنچے ہوں گے اور اٹھ بیٹھ اور ڈنڈ لگا رہے ہیں اور وزن اٹھا رہے ہیں, ہے نا, 10-20 دفعہ یہ سب کام کر لیں گے, لیکن اگر اسے کہا جائے کہ بھائی نماز فجر کی پڑھ لو تو عذر پیش کر دیتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, بھائی نماز کا وقت ہو گیا یار نماز پڑھ لو, یار کپڑے پاک نہیں ہیں, کپڑے صاف نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اب اسی کو کہا جائے کہ بھائی دعوت پہ جانا ہے, چلو گے, ہاں ہاں رکو میں بھی کپڑے چینج کر کے آ رہا ہوں, میں ابھی لباس کپڑے بدل کے آتا ہوں, میرے کپڑے میلے ہیں, ابھی کپڑے نئے کپڑے پہن کے آتا ہوں, دعوت پہ چلتے ہیں. تو وہاں پہ نماز کے لیے کیا ہے, کپڑے ناپاک ہیں, ہمت نہیں ہے, لیکن دعوت اڑانے کے لیے سب کچھ مشقت یعنی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو اللہ کے لیے مشقت جو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے راستے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے. اس کی تفسیر ایک یہ فرمایا علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ الذین اختار المشقت فی الانتہائی ام مناہینا, کہ ہماری نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ ہر قسم کی مشقت اور مصیبت کو برداشت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, سبل السیر الینا و سبل الی وصول الی جنابینا, دونوں اللہ تعالیٰ سیر عطا فرماتے ہیں. سبل الوصول الینا, ہماری طرف ان کو سیر بھی ملتی ہے اور پھر یعنی ہماری طرف ان کی جرنی بھی ہوتی ہے, ہماری طرف ان کو سیر بھی ملتی ہے اور جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف کھڑے رہتے ہیں. وہ سبل الی وصول الی جنابینا, پھر ہم کو اپنا ہم ان کو اپنا درباری بنا لیتے ہیں, دروازے تک پہنچ گیا گویا کہ وہ بس درباری بن گیا. اس لیے ذکر اللہ کرنے والا کیا ہے؟ امام علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذاکر کالواقف علی باب اللہ تعالی شانہ, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دستخط دے رہا ہے کہ میرے مالک دروازہ کھول دیجئے, میں آپ کے در پہ آیا ہوں, ہے نا, بھکاری بن کے آپ کے در پہ آیا ہوں. تو جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. ایک دن سب نمودار ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کب تک تو یہاں کھڑا رہے گا, چل اندر آ اور ہماری محبت لے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس میں اور باتیں بھی بہت ساری ہیں نماز کے بارے میں, جو میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عصر کی نماز, عشاء کی نماز, تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.